بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة آل عمران کی آیت نمبر 133. اور دوڑو، جلدی کرو، دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اور جنت کی طرف جس کی ایسی وسعت ہے جیسے سب آسمان اور زمین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے جنت ہے. کئی جگہ کلام پاک میں آیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے، تو متقی بننا ضروری ٹھہرا. اور اسی لیے حق تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے اور تم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ پھر تمہیں جنت مل جائے. اور یہ مضمون کہ دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، یہ کلام پاک میں ایک جگہ اور آیا ہے. یہاں وسارعو ہے، اور سورۃ الحدید میں یہی مضمون سابقو سے آیا کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تم لوگ اپنے پروردگار کی طرف ریس لگاؤ، سبقت کرو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھ. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اپنا فضل جس کو چاہے عنایت. کہ یہاں جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم دیں گے جنت ایمان والوں کو، تمہارے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض فضل ہے اللہ کا. اس میں فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر مغرور نہ ہونا، اپنے اعمال پر اس جنت کا مدعی نہ ہو جائے، دعویٰ نہ کرے کہ بھائی میں نے تو عمل کیا اس کی وجہ سے ہمیں جنت مل گئی. کیونکہ جنت جس کو ملے گی اللہ کے فضل کی وجہ سے، اور فضل یہ اللہ کا عجیب چیز ہے. اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے اتنی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے بنی اسرائیل نے کیا کیا قصے میں کیا کیا نہیں ہے جو مخالفت حد تھی، یعنی کہ ہم تو اللہ میں کو دیکھیں گے تبھی ماننا ہے. فلاں چیز پوری ہوئی کہ من و سلوا نازل ہو گئے، نہیں ہم اس پہ بھی گزارا نہیں کریں گے، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ چاہیے. اس طرح سے مختلف انہوں نے کی، ہر جگہ انہوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے پر طور کو کرتے ہیں، فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم، پھر گڑبڑ کی، ثم توليتم من بعد ذلك، اب فرماتے فلولا فضل الله عليكم ورحمته، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت، لکنتم من الخاسرین، اتنی کے بعد کیونکہ اللہ کا فضل ہی تمہارے اوپر ہے. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جن کو اللہ کا فضل ہوتا ہے، گناہ بھی ہوں تو اللہ میں پھر موقع، پھر موقع، پھر اب یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ رمضان مبارک پھر آ گیا. حالانکہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کیا کمی کی تھی، اس کی ناقدری کی تھی، کوئی حد کی تھی. پھرنے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. بس یہ حق تعالیٰ کا فضل ہی ہے. تو یہ حق تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں, اس کی قدر کریں. اس رمضان المبارک کی کئی خصوصیات ہیں, اور سب سے پہلی تو خصوصیت یہی ہے کہ یہ جو اسلام ہے اس کی اصل یہی ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو, سست نہ بیٹھو, سبقت کرو. سبقت تو اس وقت ہوگی جب کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ ہے, کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے, اللہ کی طرف جا رہا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کو شوق ہونا چاہیے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں. یہ ہے مسابقہ. اور سارے وہ یہ ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو تم تو بھاگو اللہ کی طرف. میرے خیال میں یہی فرق ہے شاید ان دونوں میں آیتوں کہ بہرحال دونوں کا حکم ایک ہی ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ سے پہلے جو کچھ حصہ پڑھا ہے, خیر وہ حدیث شریف برکت کے لیے عربی میں پڑھ دیتے ہیں گرچہ ہمارا حق نہیں پڑھنے کا. انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی منادن یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاوم الناس وذالک کل لیلہ. ترجمہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات, شیطان اور سرکش جنات, وہ مردت الجن, مرید, مرید کہتے ہیں سرکش کو, تو سرکش جتنے جنات ہوتے ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اور منادی کرنے والا, آواز دینے والا آواز کرتا ہے اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ. وہی قرآن کی آیت میں بھی سارعوا سابقوا بڑھو, اے خیر کے متلاشی آگے آ اور اے شر کے متلاشی رک جا. اور یوں اللہ تعالی اس میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسی برکت والی رات ہے, ایسی برکت والے دن آ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ وہ رقم انف و رجل, اس کی ناک خاک میں مل جائے یعنی وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. حدیث شریف طویل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اپنے ممبر کی طرف بڑھے, جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو لوگوں نے سنا آپ کی زبان مبارک سے آمین. آپ دوسری سیڑھی پر پہنچے تو پھر فرمایا آمین, حتیٰ کہ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. آپ کے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک انوکھی سی صورت آج ہمارے سامنے آئی ہے, آپ کی زبان مبارک سے تین دفعہ ہم نے آمین کا کلمہ سنا ہے, تو آپ نے یہ آمین کس بات پہ کہی؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے, یعنی ماں باپ کو خوش کر کے مغفرت کرا دے. میں نے اس پر کہا کہ آمین, اور فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر میں نے کہا آمین, اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو میں نے کہا آمین. ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر له. ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اب یہ ہے کہ ہمیں کون سی چیز دوڑائے گی. سابقو, ہمیں کیا چیز دوڑائے گی؟ ہمیں, ہم اس وقت تک نہیں دوڑ سکیں گے جب تک اپنے کو گنہگار نہیں سمجھے, کیونکہ تو مغفرت کا زمانہ. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو بڑے پاک ہیں, تو کیسے اٹھیں گے؟ کیا وجہ ہے وہ؟ یہ تو جو مصیبت میں مبتلا ہو وہی بھاگتا ہے مغفرت کی طرف. حکم سارے ہوں سابقوں کا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کے یہاں کے علماء بڑے بڑے سب حوالہ دیتے ہیں اور ان کے قول اقوال کو نقل کرتے ہیں, اس پہ متفق ہے, ان سے کوئی انکار نہیں کرتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوب محنت مجاہدے سے نیکی کرتا ہے مگر اللہ سے ڈرتا ہے, اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے اور ڈرتا بھی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی تو آپ فرماتے, ہائے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کون ہے وہ شخص جس کی رمضان المبارک میں عبادتیں قبول ہوئی ہیں, تو میں انہیں مبارکباد دیتا. اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون ہے جس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئیں اور وہ محروم رہا, تو ہم اس کی تعزیت کریں. اور حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رمضان ختم ہونے پر رونے لگے, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, قسم خدا کی متاع دنیا کے ضائع ہونے پر نہیں رو رہا ہوں, میں تو روزے میں پیاس کی شدت پر اور ٹھنڈی رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی مشقت کے ہاتھوں سے چلے جانے پر رو رہا ہوں. یعنی روزہ تراویح اور دیگر رمضان کی عبادات اب نہ ہونے کا افسوس. یوں شوق تھا لوگوں کو. ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک تو جتنا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی حکم مانے, یہی کہ ابدیت ہے اصل چیز, اور دوسرے اپنی عبادات میں خشوع پیدا کرے اور توجہ سے کرے. یہی شرط ہے کہ وہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھا عمل کون ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. دیکھو یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں عمل میں اچھا کون. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں عمل اچھا کس کا ہے. تو عمل کو احسان کے درجے تک پہنچانا, اس کو کہتے ہیں عمل کو اچھا کرنا. یعنی ایسی عبادت ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور کثرت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث شریف ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری مغفرت, آپ کی شفاعت اس طرح کی کوئی عمل نہیں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی میری اعانت کرنا کثرت سجود سے. تو کثرت سجود ہو اور خشوع کے ساتھ, اصل چیز خشوع. اور خشوع کا ذریعہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. پھر نماز کے بارے میں فرمایا, بس تعین ہوگی صبر و صلاح. صبر کے بارے میں تو کچھ نہیں فرمایا, کہ صبر تو حالانکہ ہے ہی مشکل, لیکن پھر بھی صبر کا ذکر یہاں پہ مشکل کی حیثیت سے نہیں فرمایا, بھاری کی حیثیت سے نہیں فرمایا, نماز کے بارے میں. انہا لکبیرت الا علی الخاشعین, یعنی یہ نماز بڑی بھاری ہے. کس پہ؟ سب پہ سوائے خاشعین, جن کو خشوع حاصل. کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ رکھتے ہیں امید, یعنی اس کا استحضار رکھتے ہیں کہ ہماری تو ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے, ہم تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے. ملاقو رب وانہم الیہ راجعون, ہم سے انہیں کے پاس لوٹ کے جانا ہے. جس کو یہ اعتقاد ہوگا, جس کا اس اعتقاد کا استحضار ہوگا, جس کا اس کو خشوع حاصل ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے کتنی آسان تدبیر اس کے لیے بتا دی گئی خود کلام پاک میں کہ دیکھو خشوع حاصل ہو جائے گا تمہیں, تمہیں تو بس اتنا کرنا ہے کہ تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ تمہاری تو ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے. حیات المسلمین میں پورا باب ہے روزے کے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرض روزے رکھنا رمضان کے یہ اسلام کا رکن ہے, اسلام کا رکن ہے, اتنی بڑی چیز ہے, یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے جس میں جس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر نماز اور زکوٰۃ اور حج سب کوئی کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ رکن. اور روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں, وہ یہ ہے کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تعالیٰ کی کسی کو خبر نہیں ہو سکتی, اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. اگر فی الحال اس میں کچھ بھی کمی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت و عظمت کے کام کرنے سے محبت و عظمت پیدا ہو جاتی, اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی. روزے کی خاصیت یہ ہے لعلکم تتقون, کہ تم کو تقوی نصیب ہو جائے گا. اور تقوی جن کو نصیب ہو گیا ایمان کے ساتھ وہی اللہ کے محبوب ہے, وہی اللہ کے ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی ہی تو ہے, اور تقوی اسی لیے آئی ہے. آپ تعالیٰ نے جو رمضان مبارک کا مہینہ دیا وہ اسی لیے تو دیا کہ ہم متقی بن جائیں, یعنی ہم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے سب عمل اس کے لیے مگر روزہ کے وہ خاص میرے لیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو تندرست رہو گے. اور روزے سے جس طرح ظاہری اور باطنی مضرت یعنی ضرر زائل ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس سے ظاہری اور باطنی مسرت حاصل ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک تو جب افطار کرتا ہے یعنی روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے, چنانچہ یہ ظاہر ہے, اور جب اپنے پروردگار سے ملے گا اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا. بخاری شریف کی حدیث. اور رمضان المبارک میں ایک دوسری عبادت اور بھی مقرر کی گئی ہے, یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا جو کہ سنت مؤکدہ ہے. اور بعض باتیں اس میں روزے کی سی ہیں, مثلا نیند جو کہ کھانے پینے کی طرح نفس کو پیاری چیز ہے, تراویح سے اس میں کسی قدر کمی ہوتی ہے. دن سے تیاری کرو کہ نماز تراویح پڑھنی ہے, جاگ کر ہوش کر کم سے کم الفاظ تو سنو, یعنی کہ نیند نیند میں آنکھیں بند کر سوئے ہوئے یہ تو صحیح نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو تراویح اور قرآن کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا. جو شخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے, ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے, یہ ایک شرط ہے ہر عمل میں, یہ تو ایمان ضروری ہے, اور دوسرے ثواب کا اعتقاد یعنی یہ مجھے آخرت میں ملے گا, ثواب یعنی آخرت میں یہ سرمایہ جمع ہو رہا ہے, یہ اعتقاد ضروری ہے. اس اعتقاد سے جو روزے رکھے گا اور رمضان کی شب بیداری کرے گا وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے, یعنی بخشش کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا, سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجیے. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا, سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود ہے, اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا, اے لوگو, تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا, یعنی رمضان, ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کی شب بیداری یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے. جو شخص اس میں کسی نیک کام سے جو فرض نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے, اور جو کوئی اس میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے. آگے ارشاد ہے کہ جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے یعنی کچھ افطاری سے دے, یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہو جائے گا, اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں ہر شخص کو تو اتنا میسر نہیں جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکیں. یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک گھونٹ پانی پر یا دودھ کی لسی پر کھلوا دے, یا پیاز بھر پانی پر یا دودھ کی لسی پر کھلوا دے. اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے یعنی اعتکاف. رمضان کے آخر 10 دن میں جو ایسی سنت ہے جو کہ سب کے ذمے ہے, لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے, اس کو اعتکاف کرتے. کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بدون پیشاب یا پخانہ وغیرہ کی مجبوری کے میں اللہ کے گھر سے نہیں نکلوں گا. اور روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے یعنی کھلے پھرنا, باہر گھومنا, ملنا جلنا. اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا, کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے. فرماتے ہیں یہاں پہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو, جب کوئی شاہی خوشی ہوتی ہے تو بادشاہ خوش ہوتا ہے اور انعامات دیتا ہے, تو ہر قیدی کوشش کرتا ہے چھوٹنے. تو اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے, خدا تعالیٰ کا فضل عام ہو رہا ہے, قیدی چھوٹ رہے. تم پر بھی تو بہت دفعات لگ چکی ہیں, ہم بھی تو گناہ گار. دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق کی پہچان ہے کہ اپنے کو گناہ گار نہیں سمجھتے, اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ اپنے کو بہت گناہ گار سمجھ کر چاہتے ہیں کس طرح سے اس سے گلو خلاصی ہو جائے, کس طرح سے ہماری مغفرت ہو جائے. یہی وہ جذبہ ہے جو اللہ کی طرف دوڑا تھا. جتنے اللہ والے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں سب اپنے کو گناہ گار سمجھ کے دوڑتے ہیں کہ کیسے گلو خلاصی. اس لیے تم بھی انہی قیدیوں میں سے ہو, بس تم بھی کوشش کرو کہ تمہاری رہائی ہو جائے. ایک حدیث شریف ہے کہ الصیام جنہ, یعنی روزہ ڈھال ہے گناہوں کے. تو روزہ جب گناہوں کے لیے ڈھال ہے تو گناہ چھوٹ جائیں گے, روزے سے گناہ چھوٹ جائیں گے اگر واقعی اخلاص سے روزہ رکھے گا. لعلکم تتقون, جس مقصد میں رکھے گا وہ حاصل ہو جائے گا. تو اب ایک چیز اور رہ جاتی ہے اس کے بعد کہ اگر ترک معاصی ہو بھی جائے تو اب کیا کرنا ہے, کیونکہ جب ترک معاصی ہو جائے یعنی ترک معاصی میں صرف یہی نہیں ہے کہ ظاہری گناہ, باطنی گناہ بھی نہ ہو, یعنی رضائل کا قلع قمع ان معنوں میں ہو جائے کہ ان کے تقاضوں پہ عمل نہ ہو. دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اب ہم آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے دل کو کیسے صاف کر سکتے ہیں, دل کو کیسے صاف کر سکتے ہیں. وقت تو ہے کم, رمضان مبارک میں داخل ہو آدمی تو ایسے داخل ہو کہ رضائل مغلوب ہو چکے ہوں, تو عمر بھر کا کام ہے, عمر بھر کا کام ہے. لیکن ایک بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں جس سے بھی وہی بات حاصل ہو جائے گی, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل, دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. یہ دیکھو افکار باطل کو بھگا دو, یہ بیکار بیکار سوچے جو ہم دماغ میں چلاتے رہتے ہیں ان کو ختم کرو. دور باش اغیار دل, اور دل سے جو غیر ہیں یعنی یہی رضا نفس. ہمارے حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کہ اغیار دل غیر, غیر یعنی رضا نفس, حسد ہے, کینہ ہے, کبر ہے, ان کو ہٹاؤ. اب ہم آپ اس وقت تو کیسے سجا سکتے ہیں, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار. رمضان مبارک میں داخل ہو اسی طرح سے ہوتا ہے, اور میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سی تدبیر دکھاتا ہوں. پرانے گناہوں پہ تو توبہ کر دو, ہوئے اقرار کر, اقرار کے بغیر چارہ نہیں. اور جہاں جس نے سمجھا کہ ہم تو پاک ہیں, وہی ناپاک ہے, ناپاک ہو گیا. کس بات کی پاک؟ پاک تو بس اللہ کی ذات ہے. اپنے کو انتہائی گناہگار سمجھ کر شرمندہ ہو جاؤ اور لمحے سے معافی مانگو. یہ ہے کل تک کرنے کا. کہ رمضان مبارک میں داخل ہو تو یوں داخل ہو کہ نادم ہو کر, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, اتنا بڑا مہینہ چلا آ رہا ہے, آپ کی وہ رحمتوں کی بارشیں ہونے والی ہیں اور میں اپنی گندگی کی وجہ سے اس کی محروم ہو جاؤں. اور یہ جو سوچنے کی چیزیں ہیں, یہ اخبار وغیرہ سب بند کر دو. دیکھو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اخبار, اس زمانے کے اخبار تصویر سے پاک ہوتے تھے, تو ہفتے میں ایک دو دن شاید دیکھتے تھے سرخیاں. رمضان المبارک میں اس کو بھی بند کر دیا, حالانکہ وہ بالکل صاف ستھرا معاملہ ہوتا تھا. مسلمانوں کے حال سے باخبر ہونے کے لیے وہ دیکھتے تھے صرف سرخیاں, تفصیل نہیں پڑھتے تھے. لیکن اس کو بھی رمضان المبارک میں بند کر دیا. خدا کے لیے اس کمبخت انٹرنیٹ عورتوں کو بھی یہ مرض لاحق ہو چکا ہے اور بہت افسوسناک ہے. مرد تو ملازمت کے کاموں کے لیے یا کسی کام کے لیے مجبور ہے, اگر نہیں مجبور ہے تو ان کو نہیں رکھنا چاہیے یہ اسمارٹ فون. یہ اسمارٹ فون زہر ہے, یہ رمضان المبارک کو آپ کے کھا جائے گا, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. اور عورتیں بالکل ہوشیار رہیں, عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں. اگر تم اپنے رمضان کو بالکل ختم ہی کرنا چاہتی ہو یا عورتوں, تو اپنے پاس اسمارٹ فون رکھو, بند کرو اس کو. یہ ہر وقت کا دیکھیے, اصل چیز جو حاصل ہوتا ہے وہ دو مجاہدات ہیں, ایک ہے ترک کلام اور ایک ہے ترک تعلقات. ایک معمولی سا فون رکھو یا اسی اسمارٹ فون کو معمولی بنا دو, ہر چیز نکال کے کچھ کر کے, کہ بس ضروری کام تک رہے, بہت ضروری کام. کیا ضرورت ہے اتنی باتیں کرنے کی؟ اس چھوٹے سے ایس ایم ایس سے جو کام ہو سکتا ہے اس میں ایک لمبی گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کو دیکھے لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب ایک ہے تو سارے رشتے داروں سے روزانہ باتیں ہو رہی ہیں. کسی عورت نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا کہ شوہر کی بڑی رعایت ہے, تمہیں تو بس اتنا اختیار ہے کہ سال بھر میں ایک بار والدین کے سوا دوسرے رشتے داروں سے ملنا ایک بار کا حق ہے, اور والدین سے ہر ہفتے کا. یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا, ہر وقت تمام رشتے داروں سے مسلسل گفتگو میں, وہاں ایک پن بھی گری چاہے وہ پاکستان میں رشتے دار ہو ان کو خبر. اس سے تو رمضان کا کچھ بھی حاصل نہیں ہونے کا. رمضان ترک تعلقات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. بس ضروری تعلقات جو کہ شریعت نے ضروری کر دیے ہوں, جو مثلاً ملازمت ہے کسی کی, مردوں کے پاس ملازمت ہے تو اس کے حقوق ہیں, وہ نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. رزق حلال کا کمانا فرض ہے. اسی لیے کثرت سجود کا حکم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جن کے ذمے فرض اور واجب اور حقوق ہیں. حقوق سب سے پہلے آتے ہیں. جب تمام حقوق سے فرصت مل جائے, تمام فرضائض و واجبات سے فرصت مل جائے, تو اگر فارغ وقت ہے تو کثرت سجود کرو. یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ایک تو توبہ کر لیجیے, اور ایک چیز اور ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہے بہت بڑا گناہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا گناہ تو شرک کو قرار دیا, باطنی گناہوں میں جو قلب سے ہوتے ہیں, سب سے بڑا گناہ شرک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانے کو, اور اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانے کو چوتھے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے گناہ کے بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو دل میں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد فرمایا, یعنی تم کو نافرمانی کا ارادہ ہے. تو دیکھیں رمضان آپ کو مل جائے گا, لیکن اگر آپ ندامت کے ساتھ داخل ہوں کہ تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے کو گناہ معاف کریں, اور دل سے تمام گناہوں کے ارادوں کو نکال دیں. اب پاکستان میں تو اکثر جگہ یہاں اللہ میں نے ہمیں بچایا ہے, جہاں دیکھیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ شادیوں کی خرافات تیاریوں میں گزرتا ہے اور سب گناہ. ایک بھی چیز وہاں ایسی نہیں ہوتی رمضان المبارک میں. بازار جانا, بازار جانے کی چیز ہے عورتوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ایسی حدیث شریف ہے جس کے لیے جبریل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا جواب نہیں معلوم, دنیا کی بہترین جگہ کون سی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہوئے اس سوال کو پہنچانے اور جواب لانے میں کہ اس سے زیادہ قریب جبریل علیہ السلام کبھی اللہ کے نہیں ہوئے تھے. اتنا قرب نصیب ہوا اس سوال کی وجہ سے. اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ دنیا میں, حق تعالیٰ نے فرمایا ہے, مسجد ہے, اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. یا عورتیں رمضان المبارک کی راتوں میں بازار جائیں گی, اور سمجھیں گے کہ ان کو کچھ دین میں سے ملا، کچھ نہیں ملنے کا. آپ چاہے لاکھ، ارے تم تو بنیادی چیزوں کو، تم کو اس کی مذمت ہی نہیں، اس کے دم کا احساس نہیں. جتنا بازار وغیرہ کرنا ہے کروا لو، کر لو رمضان المبارک میں. ہاں جو ضروری چیز ہے اس کو لانے کے لیے مردوں کو بھیجو حتی الامکان، عورتیں گھر میں رہیں. کیا ضرورت ہے عورتوں کو باہر نکلنے؟ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعی جائز ہی نہیں. تو بازار میں جمع ہے، چاہے یہاں ہو چاہے پاکستان وغیرہ. دو چیزیں حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہے کہ اپنے کو رضائل سے پاک، دور باش افکار باطل، بیکار کی سوچوں میں لگے ہوئے. ایک حدیث شریف ہے جو اس رسول اکرم میں دی ہوئی کہ جو ایسی سوچوں میں لگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں، وہ جس گھاٹی میں جاتا. یہ ہے سوچ، بیکار سوچ. بعض سوچ ضروری ہوتی ہے، مطلب آپ کی سفر کی تیاری میں ہے تو کیا لے جائیں کیا نہیں لے جائیں، ٹھیک ہے سوچنا پڑے گا. آپ ملازمت کر رہے ہیں تو سوچنا پڑے گا، کوئی اور کھانا پکا رہی ہیں عورتیں تو سوچنا پڑے گا. وہ سوچ ٹھیک ہے، خواہ مخواہ کی جہاں سوچ آئی وہاں یہ وعید ہے. اور ایک اور وعید ہے جو کلام پاک میں ہے کہ تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا اور ان فضول قسم کی خرافات سوچوں میں لگے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیا، پہلو تہی کی، اعراض کیا. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے ہر جگہ اس کے ساتھ. اتنی بڑی وعید ہے اس بات پر کہ ہم بیکار چیزیں سوچتے ہیں، اور بیکار چیزیں سوچنے کی شروعات ہوتی ہیں یہ انٹرنیٹ کی خبروں یا دوسرے لوگوں سے الٹ سلٹ باتیں اور بیکار کی خبروں سے رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ مل گیا. کہاں سے مل گیا؟ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. اگر واقعی چاہتے ہو تو یہ کرنا کہ ترک تعلقات اور ترک کلام، یہ دو مجاہدے متروک نہیں ہوئے اور اسی میں گڑبڑ کرتے ہیں. کہتے ہیں فلاں کے مرید ہیں، فلاں سے تعلق ہے، اور ہر وقت باتیں. ارے باتیں کیسی؟ جب تم مرید ہو تو تم نے اللہ کے راستے میں قدم رکھ دیا ہے، تم ختم کرو اس کو. پہلے سوچو، اپنے شیخ سے مشورہ کرو کہ یہ تعلق میرا جائز ہے یا نہیں. صوفیہ بھی یہی کرتے ہیں، پہلے اخلاق رذیلہ کو دور کرتے ہیں، کرواتے ہیں، پھر اخلاق حمیدہ پیدا کرتے ہیں. فرمایا جیسے برتن ہے، جب تکمیل کرنا چاہیں تو پہلے اس کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں، پھر اس پر قلیہ دوسرا کام کرتے ہیں، تو وہ چمک جاتا ہے. تو اس کے لیے صوفیہ کرام نے بڑی محنت کی ہے. ایک مثال دی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہہ رہا ہوں کہ ظاہری چیزیں، اتنی ظاہری چیزوں پہ لگے رہتے ہیں، بھائی باطن تو دیکھو کیا ہے اس کے اندر. کبر بھرا ہوا، کبر کے ساتھ داخل ہو گئے رمضان میں. کبر گو سے بدتر، دل میں بھرا ہوا ہے، اس میں کہاں سے اللہ میں آئے. دور باش افکار باطن، دور باش اغیار دل، تم اللہ کے لیے اپنے دل کو سجانا چاہتے ہو. فرماتے اس کی مثال سمجھیے، حکایت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بہت ہی خاص ہے، کہ ان کے بغیر انہی سے سلسلہ بنتا ہے، یہ اگر سلسلے میں نہیں تو وہ سلسلہ ہی نہیں. بہت ہی عجیب ہستی. حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ابتدائے شباب میں کچھ عرصہ تک لاوبالی پھرتے تھے. ایک روز ایک جولاہے نے، جولاہے ایک قوم ہوتی ہے کپڑے وغیرہ بننے والی، وہاں ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں جولائی کی قوم ہوتی ہے، اس نے بطور تان ان کو کہہ دیا کہ بڑا افسوس ہے کہ آپ کے آبا و اجداد ایسے تھے اور آپ کی حالت ایسی ہے. بس یہ بات ان کے دل پہ لگی، چوٹ لگی. لوگوں سے دریافت کر کے حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے کہ وہ ان کے دادا سے فیض پائے ہوئے، یعنی عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ. حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ ماں بادشاہ وقت کے، جو کہ حضرت کا مرید تھا، اس کو لے کے استقبال کو آئے. کیوں؟ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے، میرے شیخ کا پوتا. یہ تھی قدر. اور اپنے ہمراہ لے گئے اور کچھ عرصہ عیش و عشرت میں رہ کر، اب باہر جب اب شیخ کا پوتا آیا تو ان کو خوب دعوتیں اور کھانے اور بہترین بستر ہر چیز ملی ہے. شو عشرت ہر شیخ نے انتظام کرایا، بھائی ہمارے شیخ کا پوتا آیا، دنیا کی ہر چیز جتنی ہو سکتی تھی سب کروا دی. پھر حضرت ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غرض ظاہر کہ حضرت میں تو اس لیے آیا ہوں. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حالت کو ترک کرو تو حاصل ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی رضا ظاہر کی. تو حضرت نے با تکلف سامان بدن سے اتروا کر گاڑھے کے کپڑے پہنوائے, کرتا تک اتروا دیا, اور فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارا حمام جھوکا کرو اور سارا عیش و عشرت ختم کرا دیا. یہ ہے رمضان چاہتے ہو, رمضان کی برکات چاہتے ہو. اور دیکھو یہ حمام ہے سامنے جہاں پہ پانی گرم ہوتا ہے, اس کو جھوکا کرو, یعنی اس میں اس کی صفائی کرو اور اس میں لکڑی وغیرہ ڈالو اور جلاؤ, اور ہمارے سامنے مت آنا, ہمارے سامنے آنے کی کوئی حاجت نہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ کے پاس لپٹے ہوئے ہیں, خالی لپٹے ہوئے ہیں اور وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں اور حقوق کو بھی برباد کر رہے ہیں. بھائی بیوی کے بھی حقوق ہیں, ماں باپ کے بھی حقوق ہیں, دفتر کے بھی حقوق ہیں, ہر چیز کے تو حقوق ہیں, تمہارے اپنے بھی حقوق ہیں. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تم بیٹھے ہوئے شیخ کی خدمت میں اور شیخ بھی آپ کو لاڈ پیار لاڈلا بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, ایسے کہیں اصلاح ہوتی ہے. فرمایا کہ دیکھو ہمارا حمام جھوکا کرو اور ہمارے سامنے آنے کی کوئی حاجت نہیں, جب ہم بلائیں گے تو آنا. دیکھا آپ نے, لاڈ پیار تو جہاں ہوگا, چاہے شیخ مرید کا کرے چاہے باپ بیٹے کا کرے, بگڑے گا, ناممکن ہے نہ بگڑے. اس میں خاصیت ہی بگڑنے کی, کیونکہ عجب پیدا ہوا اور عجب ظاہر ہے. عجب مہلکات میں سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خود پسندی مہلکات میں سے, جب ہم بلائیں گے تو آنا. غرض, اسی حالت میں ایک طویل مدت گزر گئی, برسا برس. شیخ نے ایک روز بھنگن سے پوشیدہ کہا, گڑیا بھنگن تھی وہاں پہ کوئی جو خانقاہ کا کام کرتی تھی ہندو, کہ دیکھو ان کے اوپر کل جانا تو کوڑا تھوڑا ڈال دینا, گزرنا کوڑا لے کے تھوڑا سا کوڑا ڈالتے چلے جانا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, جب وہ کوڑا گرا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہوا گنگو جو میں تجھے بتائیے تیری یہ مجال. تو شیخ نے فرمایا, آ کے جب ان کو خبر ملی شیخ کو, نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو فرمایا کہ ابھی قابلیت نہیں ہوئی ہے, لگے رہو. یوں ہوتی اصلاح, ہم آپ سمجھ رہے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے, کہاں سے اصلاح ہو رہی ہے؟ نہ ترک کلام, نہ ترک تعلقات, نہ ترک گناہ. یہ جو ہم انٹرنیٹ اس پہ جاتے ہیں, بہت احتیاط کرو گے تو بھی گناہ مبتلا ہو جانے کا اندیشہ. تو اس کے بڑے واقعات ہیں, اب اس کا وقت نہیں, انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. لیکن فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کے لیے کہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں. قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا, اس نے میری سفارش قبول فرمائی. اس پر فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام رات بیدار رہے. اعتدال, یہ تو ہم لوگ جہاں اعتدال سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا, ہم سنت سے ہٹیں گے. سنت سے ہٹیں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو حاصل ہوا ہے جس کو, وہ اتباع سنت سے ہوا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. دیکھیے اتنی بڑی بشارت اس پہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, چاہے رمضان المبارک ہو چاہے کوئی سی چیز ہو, پہلے یہ دیکھو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, ورنہ تمہاری عبادت بالکل بیکار ہے, خودرائی ہے. خودرائی اس طریق میں زہر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام رات بیدار رہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہ تھی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ بنسبت اور دنوں کے کم سوئے, بس اتنے میں یہ سنت پوری ہو جاتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھ جاؤ, یہی کمال ہے. مقبولیت جو حاصل ہوتی ہے وہ قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم شادیوں کی پلاننگ کرو, شادی ہالوں کی, کیا یہ سنت ہے؟ ہزاروں گناہوں کی تم پلاننگ کرتے ہو. افسوس کی بات ہے, یہ ہمارے لوگ جو کہتے ہیں دین سے وابستہ ہیں, شیوخ سے وابستہ ہیں, حکیم الامت سے وابستہ ہیں, کیا یہ سنت ہے جو طریقے ہیں آج کل شادی؟ اس میں راز یہ ہے کہ اتباع سنت کے علاوہ دوسرے امور صورت کی جو صورت ہو جاتی ہے وہ موجب امتیاز ہو جاتا ہے, اس میں عجب اور شہرت ہو جاتی ہے, جو زہر قاتل ہے. خلائق میں مشہور اور زیجاہ بن جانا ایک سخت حجاب, اس لیے ہمارے اہل اللہ بھاگتے ہیں. راہ خداوندی میں یہ حجاب قید آہنی سے کم نہیں, لوہے کی قید ہو. اللہ کے راستے میں جیسے وہ پھنس کے رہ گیا لوہ قید میں. اور یہ اور بات ہے کہ از خود شہرت ہو جائے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ میاں کسی کو محبوب بناتے ہیں تو آسمان و زمین میں بے واسطہ ملائکہ ندا فرما دیتے کہ اللہ نے فلاں کو محبوب کر لیا ہے، تم بھی محبوب رکھو، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو سب محبوب کہنے لگتے ہیں. مگر اپنی طرف سے یہ قصد نہ کرو، قصد شہرت نہ چاہیے، جو شہرت من جانب اللہ ہو جائے اس میں کچھ خرابی نہیں، جیسا کہ مقبولین کی شہرت ہو جاتی ہے اور موت کے بعد بھی باقی رہتی. اور روزہ کہے گا کہ میں نے دن میں کھانے پینے سے روکا، اس طرح دونوں شفاعت کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں صرف روزہ کافی نہیں بلکہ قرآن بھی پڑھا کرو، جس کا سہل طریقہ اس ماہ میں تراویح ہے. مگر دشواری یہ ہے کہ تراویح بھی باقاعدہ کم پڑھتے ہیں، اور مقتدیوں کو بھی نہایت اضطراب ہو جاتا ہے کہ کوئی باقاعدہ پڑھنا چاہے تو وہ چین نہیں لینے دیتے. چنانچہ جب وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں، دل میں تو جلدی مچی ہوئی ہے، ایک تراویح میں بھی اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے، تو بجائے ثواب کے مواخذہ سر پر ہوتا ہے. تو اس ماہ میں حق تعالیٰ نے فضیلت یہی رکھی ہے کہ جو چاہے گناہوں سے بچ بھی جائے، کیونکہ اس کو ڈھال فرما دیا گناہوں سے بچنے کے لیے روزے کو، اور جو چاہے اس میں تلاوت کلام پاک اور تراویح اور روزہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں نہایت سخی اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے. وہ ایک چیز یہ ہے کہ یہاں کے ماحول سے آپ لوگ یہ نہ کبھی دماغ میں شک لائیے گا کہ یہ 20 رکعت تراویح میں کوئی واقعی شفا شفا ہے، 20 رکعت ہی صحیح ہے. اس لیے میں سب سے پہلے بھی سمجھ لیجئے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، میں تو انہی کو کچھ عرض کرتا ہوں جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتقاد رکھتے ہیں، کہ انہوں نے عین دین عین سنت کو پیش کر دیا، اور ہمارے لیے ہمارے پاس اس کا بہت ثبوت ہے. ان کے اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت ہے، ان کا متقی ہونا بالکل صاف ہے، ان کا علم میں اتنا زیادہ ہونا صاف ہے، دوسروں نے ان کے بڑوں نے گواہی دی، ان کے بعد والوں نے گواہی دی. تو ہماری تو کوئی اشکال نہیں ہے. اب کوئی حکیم الامت کو ہی نہ مانے تو اس سے ہمیں اس کو ہم خطاب ہی نہیں کرتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہمیشہ 20 رکعت ہی ہوتی تھی، ان کے تمام اصحاب نے، ان کے تمام حضرات نے، ان کے تمام علماء نے 20 رکعت پڑھی ہے، اسی کو سنت موقع سمجھا ہے. اس لیے ہمارے سامنے تو کوئی چیز رہی گئی نہیں، اشکال والی رہی گئی. ایک چیز اور ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تراویح ہوتی تھی اور وہ خود پڑھاتے تھے، اور اس کا قصہ ہے. تو میں نے اپنے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بچے بہت بڑے مفتی اور حکیم الامت کو دیکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں ہمیشہ جاتے آتے رہتے تھے، تو ان کو میں نے لکھا کہ حضرت تراویح کے موقع پر حکیم الامت کے حالات میں پڑھا ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رمضان میں عام راتوں میں اور ختم قرآن کے موقع پر دعا کا معمول ایک بھی نہ ہوتا، نہ ختم قرآن پر چراغاں ہوتا، نہ مٹھائی تقسیم ہوتی. حضرت والا سے یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ ہاں، یہی معمول تھا حکیم الامت کا نمود و نمائش سے گریز کرنا. ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو ساری آج کل الٹ پلٹ ہو رہی ہے ختم قرآن کے نام پر، یہ سب خلاف سنت ہے، کیونکہ حکیم الامت سنت سے ہٹتے نہیں تھے. بھائی تم نے ایک عبادت کی ہے، تو عبادت تو اللہ کے لیے کی ہے، تو اس کا جشن کیا منا رہے ہو؟ جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ جشن تو صرف دیکھیے کتنا بڑا انعام، 30 روزے، پورا رمضان کا مہینہ، پتہ نہیں کتنی برکات کے ساتھ، شب قدر کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا جاؤ عیدگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لو، بس. اور کچھ فرمایا؟ تو مٹھائی تو اللہ نے رمضان کے بعد بھی بانٹنے کو نہیں فرمایا. صحیح وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. اور تراویح سے متعلق میں آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو تقویت ہو جائے، کہ یہ حضرات ابھی مجھے لکھا ہے ایک شخص نے کہ حضرت میرے ایک دوست نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو تم 20 رکعت پڑھتے ہو یہ تو بدعت ہے، یہ تو کہیں ثابت ہی نہیں ہے. تو کہیں آپ لوگوں بھی اس کا اثر نہ ہونے لگے، کیونکہ یہ بہت پروپیگنڈا زوروں میں چل رہا ہے اور تمام جگہ کے اوپر آ رہا ہے. آخر سنتے سنتے کہیں نہ کہیں وہ آپ کے دماغ بھی اثر ہو جا سکتا ہے. تو وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے جو علماء ہیں پرانے ان سے کاٹ دیں، یہ ثابت کرنے میں وہ تو بدعت ہی تھے. تو اس لیے میں صرف مصلحتاً یہ پڑھ دیتا ہوں جو ایک بڑے بہت بڑے عالم کا مضمون ہے، غالباً دیوبند کی سائٹ پر بھی ہے. فرماتے ہیں کہ تراویح سے متعلق احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی ایک صحیح معتبر اور غیر قابل نقد و جرح حدیث میں جس میں جرح نہ کی جا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی تعداد رکعت کا واضح ثبوت نہیں ملتا ہے. جو 8 کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، وہی اگر کہتا ہے کہ 8 رکعت تراوی کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے تو غلط کہتا ہے, ہی نہیں ثبوت. جو تراوی کی جو حدیث شریف ہے وہ تہجد کی, اگرچہ بعض احادیث میں اس کی جس کی سند کچھ یقیناً کچھ ضعیف ہے 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے, 8 رکعت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اگر ملتا ہے ضعیف احادیث میں تو 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہوا, جیسا کہ محدثین, فقہا, مورخین اور علماء کرام نے تسلیم کیا. کوئی اس کو حقیقت کو کیسے جھٹلاؤ گے, تاریخ کو کیسے جھٹلا دو گے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. حضرت عمر فاروق ان خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو, ان کو دانتوں سے پکڑو. بہت عزیز شاہ, دیکھو ایک وقت آئے گا تم اختلاف کثیر دیکھو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت غالباً فجر کی نماز کے اوپر ایک درد انگیز خطبہ دیا جس کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت ہے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وصیت فرمائیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم ایک بات یہ کہی فرمائیے کہ میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے, جو آج کل وقت ہے بالکل اختلاف کثیر کا. دیکھو اس وقت تو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا اور دانتوں سے پکڑ لینا, مضبوطی سے پکڑ لینا. سنت ہے جس پہ تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے اور کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا. یہ بھی مزیدار بات ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ داڑھوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے جبڑوں کی, لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام عین سنت ہے. خلفائے راشدین کی سنت اجماع کے ساتھ ہو تو عین سنت ہے. سعودی عرب کے نامور عالم, مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم, جن کا 1999 میں انتقال ہو گیا, انہوں نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے آج تک حرمین شریفین میں, یعنی حرم شریف یہاں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں, کبھی بھی 20 سے کم تراوی نہیں پڑھی. اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس لیے آپ لوگ کبھی بھی اس غلط فہمی میں اس پروپیگنڈے سے اثر نہ لیجئے گا, بالکل صحیح ہے. ہمارے اہل اللہ سب جو چیز کرتے آئے وہ کہاں سنت سے ہٹنے والے ہیں, وہ عین سنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اصل چیز یہی ہے کہ گناہ کا ارادہ خدا کے لیے. عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو تم پاک ہو, تمہارے دلوں میں اور گناہ کے ارادے بھرے ہوئے, نکالو ان کو. یہ جو شادیوں میں جانا, غمی میں جانا, سب غلط ہے. عورتوں کے بارے میں تو بس یہ ہے گھروں میں بیٹھے, وہ تمہارے شوہر اگر عقل مند ہے تمہاری اس خود ضروریات کا خیال کریں گے. مثلا عورتوں کی ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ عورتوں سے ملے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ عورتوں کی ایک ضرورت یہ ہے کہ عورت تنہا نہیں رہ سکتی, اس کو اس کی ہمجنس عورت سے ملانا, اس سے باتیں کرنے کا موقع دینا ضروری ہے. یہ شوہروں کا کام ہے, اس کا انتظام کریں کہ وہ ملیں جنے بیٹھے اٹھے, یہ ٹھیک ہے. پڑوسی سے ملیں یا کسی بھی جہاں بھی عافیت اور عصمت اور عفت محفوظ رہ سکے, شریعت کی پابندی کے اندر, برقعے کے اندر اور وہ پردے کے اندر رہ کر جو کریں, لیکن گناہ کے ارادے نکال. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ وصحبہ بارک وسلم کثیرا کثیرا کثیرا.